بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على حبيبه محمد وآله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور، يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء، فلا تخشوا الناس واخشوني ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص، فمن تصدق به فهو كفارة له، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون. وقفينا على آثارهم بعيسى ابن مريم مصدقا لما بين يديه من التوراة، وآتينا الإنجيل فيه هدى ونور ومصدق كل ما بين يديه من التوراة وهدى وموعظة للمتقين. وليحكم أهل الإنجيل بما أنزل الله فيه، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون. اللهم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. سورہ مائدہ کی یہ آیات مبارکہ گیارہواں رکوع شروع ہوتا ہے. ان کا شان نزول ایک عجیب واقعہ پہ مبنی ہے. مدینہ منورہ میں یہود کے دو قبیلے رہتے تھے، بنو نظیر اور بنو قریظہ. بنو نظیر جو تھے وہ دولت مند تھے، طاقتور بھی تھے، افرادی قوت بھی ان کی زیادہ تھی اور مالدار تھے بہت زیادہ. بنو قریظہ بھی یہودی تھے لیکن وہ کمزور تھے، افرادی قوت میں ان سے کم تھے اور مالی قوت میں بھی بہت پیچھے تھے. اب جب بندے انصاف کرتے ہیں تو انصاف کے نام پر ظلم ہوتا ہے. انصاف وہی ہے جو بندوں کے خالق نے بندوں کے لیے مقرر فرمایا. اس کی ساری مخلوق ہے، امیر غریب، طاقتور کمزور، اس کی ساری مخلوق ہے، اور اس نے جو ضابطے مقرر فرمایا وہ عین حق اور انصاف. ان سے ہٹ کر جب قوانین بنائے جاتے ہیں تو وہ طاقتوروں کو راستہ دے دیتے ہیں، کمزوروں کو جکڑ لیتے ہیں. ہمارے ہاں اہل مغرب کا قبضہ رہا، اس سے پہلے اسی سرزمین پر اسلامی قوانین نافذ تھے. اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جو فقہی قوانین عدلیہ سرکاری طور پر نافذ کیے تھے، ہمارے علماء آج بھی انہی پر فتویٰ دیتے ہیں. فتاوی عالمگیری آج بھی موجود ہے. یہ عدالتی قوانین تھے جو اللہ اور اللہ کے رسول کے نازل کردہ تھے. انگریز آیا، اس نے سارا نظام تلپٹ کر کے اپنا انصاف نافذ کیا. اب طاقتور کا انصاف یہ ہوتا ہے کہ ہر طرح سے اس کا فائدہ ہو کمزور کا نقصان. ان کے پاس تورات بھی تھی لیکن انہوں نے اپنا عدلیہ یہ بنائی کہ اگر بنو قریظہ کا کوئی فرد بنو نضیر کے کسی بندے کو قتل کر دے گا تو بدلے میں اسے قتل بھی کیا جائے گا اور وہ خون بہا بھی دے گا. وہ کئی اوسق انہوں نے مقرر کیا ہوا تھا, چھ یا کتنے اوسق, کوئی پانچ من کچھ کلو سیر کا ایک اوسق ہوتا ہے, تو اتنی کھجوریں دے گا اور بندہ بھی قتل کیا جائے گا. اگر بنو نضیر کا بندہ بنو قریظہ کے بندے کو قتل کر دے گا تو صرف بدلے میں خون بہا وہ کھجوریں دی جائیں گی, بندے کو نہیں پوچھا جائے, اور یہ انصاف کہلاتا تھا. جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہجرت فرما کر مدینہ منورہ تشریف لائے تو ایک واقعہ ہو گیا, بنو قریظہ کے کسی بندے سے بنو نضیر کا بندہ قتل ہو گیا. تو انہیں پتہ تھا کہ انصاف وہی ہے جو محمد الرسول اللہ کرتے ہیں. تو بنو قریظہ نے کہا جی ہم تمہارے قانونوں پہ نہیں, ہمیں نبی کریم کا فیصلہ منظور ہے, آپ مقدمہ وہاں لے جائیں. اس پر یہ آیات نازل ہوئیں. حضور کو اختیار دیا گیا کہ آپ ان کا فیصلہ کریں, نہ کریں تو آپ کی مرضی, کر دیں تو عدل کے مطابق کریں, ورنہ ان کے پاس تورات ہے اس کے مطابق فیصلہ کیوں نہیں کرتے, کیوں انہوں نے ذاتی قانون بنا رکھے. اس کا ضابطہ یہ ہے کہ اگر اہل کتاب اپنے ملک میں رہتے ہیں تو ان کی کتاب کے مطابق فیصلے ہوں گے, اگر کوئی اہل کتاب اسلامی ریاست میں رہتے ہیں تو پھر دو طرح کی باتیں ہیں. جہاں عقیدے کی بات آئے گی, نکاح طلاق اس طرح کی مذہبی باتیں آئیں گی, تو فیصلہ ان کی کتاب اور اس کے مطابق ہوگا, اور جہاں دوسرے لڑائی بھڑائی یا فوجداری یا معاملات دیوانی لین دین یہ باتیں آئیں گی تو فیصلہ اسلامی قوانین کے مطابق ہوگا. یہ قانون بن گیا. ان کا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے اختیار دے دیا اور یہ قانون پھر نازل فرمایا, انا انزلنا التوراۃ فیہا ہدی و نور, ہم نے اپنی آسمانی کتاب عطا فرمائی تھی, تورات عطا فرمائی تھی, اس میں سراپا ہدایت تھی. جتنے امور زندگی کے اس وقت درپیش تھے اس میں اس نے رہنمائی کی اور انصاف اور حق کے ساتھ کی. ونور وہ ایک اللہ کی طرف سے روشنی تھی جو اندھیروں کا جگر چیر کر راستے واضح کر دیتی. تو دونوں باتیں اس میں تھیں کہ ظاہری احکام بھی عین عدل کے مطابق تھے, باطنی کمالات سے بھی وہ پر تھی. یا قوم بہن نبی یون, الذین اسلموا, اس کے مطابق انبیاء نے فیصلے فرمائے, رہنمائی حاصل کی, اس لیے کہ وہ اللہ کے بندے تھے, اللہ کے فرما بردار تھے, اللہ کریم کے فیصلے قبول کرتے تھے. للذین ہادوا والربانیون والاحبار بما استوفزوا من کتاب اللہ وَقَانُوا عَلَيْهِ شُهَدَاءَ, اور اہل اللہ اور علماء بھی, کیونکہ انہیں کتاب کی حفاظت کا حکم دیا گیا تھا. دینی طبقات جو ہوتے ہیں ان میں دو طبقے ہیں، کمالات باطنی کے حامل جنہیں اہل اللہ یا ولی اللہ کہا جاتا ہے، علوم ظاہریہ کے ماہرین جنہیں اہل علم کہا جاتا ہے. فرمائے ان دونوں کے ذمے اللہ کے کتاب کے احکام کی حفاظت ہوتی ہے، ان کو پوری امانت و دیانت سے بندوں تک پہنچانا، خود ان پر عمل کرنا، دوسروں کو رہنمائی دینا اور ان کی حفاظت کرنا ان کے ذمے ہوتی ہے. وہ کانوا علیہ شہداء، اور اس پر گواہ بھی تھے، وہ جانتے تھے کہ یہ حق ہے، انہیں یقینی علم تھا اس بات کا کہ یہ اللہ کی کتاب ہے اور اس کے احکام حق ہیں. کمالات باطنی بھی اس سے حاصل ہوتے ہیں، امور ظاہری کے فیصلے بھی اسی کے مطابق حق ہیں. فرمایا پھر آگے ذاتی مفادات شروع ہو جاتے ہیں. پہلی بات تو یہ ہوتی ہے فلا تخشب الناس، لوگوں کا ڈر پیدا ہو جاتا ہے، یہ بات کروں گا تو گورنر صاحب ناراض ہو جائیں گے، یہ بات کروں گا تو وزیر صاحب ناراض ہو جائیں گے، یہ بات کروں گا تو جاگیردار ناراض ہو جائے گا، ان سے مفادات ملتے ہیں، وہ نہیں دیں گے، میرا کوئی نقصان کر دیں گے، کیا حکومت قید کر دے گی. فرمایا فلا تخشب الناس وخشون، لوگوں سے نہ ڈرو، عظمت الہی کو مد نظر رکھو، حق پر قائم رہو. لوگ ناراض ہوتے ہیں، ہو جائیں، اللہ کریم ناراض نہ ہو، لیکن حق پر رہو. لوگوں کی رضا کے لیے حق کو چھوڑ دو گے تو اللہ کی ناراضگی منہ لو لے لو گے، تو پھر لوگوں کی ناراضگی اور اللہ کی ناراضگی میں تو بڑا فرق ہے. اللہ راضی ہوں گے، لوگ ناراض بھی ہوں گے، آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، اللہ حفاظت فرمائے. لوگ خوش بھی ہو گئے، اللہ ناراض ہو گیا تو بہت کچھ بگڑ جائے گا، کوئی تمہارا بچانے والا نہیں ہوگا. سو فرمایا فلا تخشب الناس وخشون، لوگوں سے نہ ڈرو، میری عظمت کا احساس کرو، مجھ سے ڈرو. ولا تشترو بآیاتی ثمنا قلیلا، دوسری بات ہوتی ہے اس ڈر کے علاوہ طمع اور لالچ. پیسے لے لیے، فتویٰ بھیج دیا، جانتے ہوتے ہیں حق کیا ہے لیکن ادھر سے مفادات مل رہے ہیں تو اس کے حق میں فیصلہ لکھ دیا کہ نہیں جی یہ جائز ہے، یہ ٹھیک ہے، یہ ٹھیک ہے. فرمایا میرے احکام کو چند ٹکوں پہ مت بیچو، تمہارے نزدیک یہ قیمت ہے میرے احکام کی، یہ عزت ہے، یہ عظمت ہے. وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ، جو کچھ اللہ نے نازل فرمایا ہے، جو اس کے خلاف فتویٰ دے گا، فیصلہ دے گا، فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ، وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے، یہ لوگ کافر ہیں، مسلمان نہیں. یہاں بات آ جاتی ہے عقائد و نظریات کی. عقائد کے معاملے میں بہت سی چیزیں عقیدے سے تعلق رکھتی ہیں. ایک معمولی سا معاملہ ہے روزمرہ کا ہوتا ہے، نکاح طلاق کا، بندے میاں بیوی لڑ پڑتے ہیں، طلاق دے دیتے. یہ نکاح کیا ہے؟ اس کا تعلق عقیدے سے. ہمارا ایمان اللہ کے ساتھ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہے، انہوں نے حکم دیا ہے کہ اس طرح نکاح ان دو مرد عورت میں جائز ہے، یہ دو ایک دوسرے پر حرام ہیں، یہ حلال ہیں، اس کا شرعی طریقہ یہ ہے. نکاح ہونے کے بعد خاوند کے حقوق بیوی پر یہ ہیں، بیوی کے حقوق خاوند پر یہ ہیں. اب اگر وہ طلاق دیتے تو اس کی بنیاد بھی عقیدے پر ہے، کوئی مسلمان نہیں ہے تو اس کا نکاح طلاق کیا ہے؟ سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بھون میں جلسہ تھا، تقریر کر رہے تھے، ایک ہندو نے چٹ بھیج دی۔ اس زمانے میں ادب آداب ہوتے تھے، جسے سوال کرنا ہوتا چٹ سی لکھ کر کسی کو دیتا، وہ سٹیج پہ دے آتا۔ اب تو لوگ بے باک ہو گئے ہیں نا، گالیاں دیتے ہیں سیدھی سیدھی اور سوال کرتے ہیں۔ تو وہ چٹ ان کے پاس پہنچی تو اس پہ لکھا تھا کہ مسلمان نکاح کرتے ہیں طلاق ہو جاتی ہے، نکاح ختم ہو جاتا ہے، ہم ہندو شادی کرتے ہیں بیوی مر جائے میاں مر جائے لیکن وہ ختم نہیں ہوتی، میاں مر بھی جائے تو بیوی ساری عمر بیٹھی رہتی ہے، تو ہمارا تو نکاح ختم نہیں ہوتا، تو پھر ہندو مذہب اچھا ہے یا اسلام؟ شاہ صاحب مزے کے آدمی تھے، انہوں نے کہا اسے کون کتابی جواب دیتے ہیں؟ انہوں نے کہا یار کسی کے پاس چاقو ہے، وہ چاقو آ گیا سٹیج پر، کوئی دھاگا ہے، وہ ایک دھاگا لے آئے سٹیج پر، ایک بندے کو کہا اسے پکڑو دھاگے کو، اس نے پکڑا، دوسرے کو کہا اسے درمیان سے چاقو سے کاٹو، اس نے کاٹا، اس نے کہا بھائی سوال کرنے والے کچھ کٹ گیا؟ جی دھاگا تھا کٹ گیا۔ اس نے کہا دھاگا پھینک دو، دونوں ہاتھ اس طرح رکھو، چاقو سے درمیان میں چاقو پھیرو، کچھ کٹا؟ اس نے کٹنا کیا تھا ہی کچھ نہیں، کٹنا کیا ہے؟ اس نے کہا ہمارا نکاح ہوتا ہے تو ٹوٹ جاتا ہے، تمہارا ہوتا ہی نہیں، ٹوٹے تمہارا کیا؟ نکاح کے لیے ایمان اور عقیدہ اور اللہ کا حکم شرط ہے، نکاح رسم نہیں ہے، تمہارا اللہ کے ساتھ ایمان نہیں، تم بتوں کو پوجتے ہو، تمہارے پاس کون سا قانون اور ضابطہ ہے کہ تمہارا ہوتا ہی نہیں بھائی، ٹوٹے گا کیوں؟ تو یہ عقیدے سے متعلق ہے نا۔ اب ایک بندے کو پتہ ہے کہ اس نے جی طلاقیں دے دیں، فارغ ہو گیا، اسے دو چار ہزار، دس ہزار، بیس ہزار روپیہ دیتے ہیں، وہ ہیلا حوالہ کر کے کہتے ہیں نہیں جی یہ جائز ہے حلال ہے، اس نے اللہ کا حکم بیچ دیا۔ اسی طرح عقائد و نظریات میں جو چیزیں بیس کرتی ہیں، اسی طرح بدعات کو رواج دیا جاتا ہے، توحید باری میں شرک کو جائز قرار دے دیا جاتا ہے۔ اور جنہیں یہ کمال اللہ کا ہے، اللہ کے بندوں کا بھی ہے، بھائی اللہ کے کمال میں بندے کہاں سے شریک ہو گئے؟ اللہ کی نہ کوئی ذات میں شریک ہے نہ صفات میں شریک، وہ ہر طرح سے یک و تنہا ہے، کوئی اس جیسا نہیں۔ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، اس کے برابر کا کوئی ہو سکتا ہی نہیں۔ لیکن وہ لوگوں کو خوش کرنے کے لیے، پیسے لینے کے لیے آیات کے ترجمے توڑ مروڑ دیے، احادیث کے مفاہیم توڑ مروڑ دیے، موضوع اور وضی حدیثیں بیان کر کے تو جواز نکال لیا اور مسلمانوں کو تقسیم کر دیا۔ تو یہ عقائد بیچنے والے یا جن کے فتووں سے عقائد پہ زد پڑتی ہے، لیکن فرماتے ہیں اولئک هم الکافرون، یہ قطعی کافر ہیں، یہ کوئی روپ بھی دھاری رکھیں، یہ اہل کتاب میں ہوں یا اہل اسلام میں ہوں، اللہ کی منزل من اللہ کتابوں میں حقائق کو توڑ مروڑ کر، کسی کے روب سے ڈر کر یا دولت کے لالچ میں آ کر، جو عقائد و نظریات میں گڑبڑ کرے گا اور غلط کو صحیح بتائے گا، وہ مسلمان نہیں ہو سکتا، وہ کافر۔ حلیہ بنائے رکھے، دعویٰ کرتا رہے، جو بھی کرتا رہے، لیکن یہ سرین کافر، اولئک هم الکافرون۔ یہ بڑا نازک معاملہ ہے، لوگوں نے تو ختم نبوت کے بعد نئے نبی بھی ایجاد کر لیے اور ان کے لیے بھی آیات کریمہ سے جواز نکال لیا اور حدیثیں گھڑ لیں۔ فرمایا یہ ایسا کرنے والے جو کتاب اللہ کے بنیادی عقائد کے خلاف فتوے دیتے ہیں، کسی کے روب میں آ کر یا لالچ میں آ کر، دو ہی طریقے ہیں، اولئک هم الکافرون، یہ کافر، یہ کہ مسلمان نہیں. اب اس کے بعد آ گیا معاشرے میں انصاف کی بات, عدل کی بات. آج کل بھی بڑا شور ہو رہا ہے نا ہمارے یہاں, عدلیہ آزاد ہو اور عدل ہو اور انصاف ہو. عدلیہ کی آزادی تو ایک اور بات ہے, پہلے عدلیہ تو ہو. کسی چیز کا وجود ہو تو پھر اس میں اس کی صفات کی بات تو کی جائے نا, کہ اس میں یہ صفت ہے یہ نہیں ہے. اس چیز کا وجود ہی نہیں. عدلیہ کیا ہے؟ عدلیہ میں دو شعبے قرآن کریم نے تقسیم کیے, حدود اور تعزیرات. کچھ اعمال ایسے ہیں جن کے لیے اللہ نے فیصلے نازل فرما دیے کہ جو یہ جرم کرے گا اس کی یہ سزا ہوگی, ان کو حدود کہتے ہیں. اس میں کوئی ہیرا پھیری نہیں چل سکتی, اس میں صرف یہ ثبوت چاہیے اس بندے نے یہ جرم کیا, اس پر وہ سزا لاگو ہو جائے گی. جیسے زانی کو سنگسار کیا جائے گا, اب زنا کا ثبوت چاہیے, ثابت ہو گیا اس میں کوئی روح رعایت نہیں, اسے سنسار کیا جائے. چور کا ہاتھ کاٹا جائے گا, چوری ثابت, ثبوت تلاش کیا جائے, ثابت ہو گئی ہاتھ کاٹا جائے گا. قاتل کو قتل کیا جائے گا, کسی نے قتل کیا ہے اسے بدلے میں قتل کیا جائے گا, ثبوت چاہیے, ثابت ہو گیا کوئی رعایت نہیں, جی عمر قید کر دو, یہ کچھ بھی نہیں, قتل ثابت ہو گیا, وہ قتل ہوگا. یہ حدود ہیں. دوسری بات آ گئی حدود کی, فرمایا وَقَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ, ہم نے انہیں اسی تورات میں, یہ بات ان کی ہو رہی تھی نا, تو تورات قرآن میں بھی آ گئی لیکن پہلے تورات میں شروع ہوئے, تو فرمایا اسی کتاب میں ہم نے ان کے لیے یہ قانون بھی نازل فرمائے تھے, أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ, جو کسی کی جان لے گا اس کی جان لی جائے گی, جان کے بدلے جان. وَلَغَيْنَ بِالْعَيْنِ, کوئی کسی کی آنکھ نکال دے گا تو بدلے میں اس کی آنکھ نکال, 6 مہینے یا 2 سال یا 4 سال قید نہیں ہوگی. جس نے کسی کی آنکھ نکالی ہے بدلے میں اس کی آنکھ نکالی جائے گی. وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ, اور ناک کے بدلے ناک کاٹی جائے گی. کسی نے کسی کی ناک کاٹ دی, ہمارے ہاں یہ نہیں کہ اسے 6 مہینے سال سزا, فرمایا نہیں, جس نے کسی کی ناک کاٹی اس کی ناک کاٹی جائے گی. والعزنا بالعزن, کسی نے کسی کا کان کاٹ لیا اس کا کان کاٹا جائے گا. والسن بالسن, کسی نے کسی کا دانت توڑا بدلے میں اس کا دانت توڑا جائے گا. والجروح قصاص, کسی نے کسی کو زخم لگایا اتنا زخم اس کو لگایا جو اس کا قصاص لیا جائے گا. یہ کیا ہے؟ حدود. حدود ان امور کو کہتے ہیں جن کا فیصلہ اللہ نے کر دیا, عدالت نے, قاضی نے صرف ثبوت مہیا کرنا ہے, فیصلہ نہیں کرنا, فیصلہ اللہ کا ہو. فمن تصدق به فهو كفارة الله, ہاں جس کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے اگر وہ فی سبیل اللہ معاف کر دیتا ہے تو یہ اسے اجازت دی جاتی ہے, اس کے بدلے اس کے گناہ معاف ہو جائیں گے. اب کسی کا قتل ہوا ہے اس کے وارث معاف کر دیتے ہیں تو قاتل کو عدالت چھوڑ دے گی. کسی کا کان ناک کٹا ہے وہ کاٹنے والے کو معاف کر دیتا ہے, فرمایا میں اس کو اجر دوں گا, اچھی بات ہے, اللہ اس کو نیک اجر دے گا. لیکن اگر وہ معاف نہیں کرتا اور کوئی حکمران, کوئی حکومت, کوئی عدالت کہلانے والا ادارہ, من لم يحکم بما انزل اللہ, جو کچھ اللہ نے نازل فرمایا اس کے خلاف فیصلہ دیتا ہے, فأولئک هم الظالمون, ایسے لوگ ظالم ہیں. یہ معمولی گناہ نہیں ہے, یہ بہت بڑا ظلم ہے, یہ کفر نہیں ہے. عقائد میں ہیرا پھیری کرنے والے تو کافر ہیں. عقائد پہ یقین رکھتا ہے, حدود میں ڈنڈی مارتا ہے بہت بڑا ظالم. حدود الہی کا حکم یہ ہے. الحمدللہ دنیا میں مثالیں آپ بھی موجود ہیں. پچھلے دنوں کو مہینہ ڈیڑھ پہلے عرب میں شاہی خاندان کے ایک شہزادے نے فائرنگ کی, ایک بندہ مر گیا, اس کا اپنا ساتھی مر گیا. وہ کہیں جا رہا تھا شہر میں, کوئی فساد ہوا کیا ہوا, کوئی فائرنگ ہوئی, اس نے ویسے ہی نیچے اتر کر دائیں بائیں فائر کی, اس کے اپنے ساتھی کو گولی لگ گئی, مر گیا. اب وہ شاہ کا, شاہ سلیمان جو اب بادشاہ ہیں, ان کا بھتیجا بنتا تھا. صرف شاہی خاندان کا فرد نہیں تھا, جو بادشاہ آج کل حکمران ہیں ان کا بھتیجا تھا, رشتے میں بھتیجا تھا یا سکا بھتیجا تھا, بہرحال ان کا قریبی عزیز تھا. قاضی کے پاس مقدمہ گیا. قاضی نے کہا جی دن کا معاملہ ہے, اس نے نیچے تر کا فائر کیا, اسے گولی لگ گئی, ساری دنیا دیکھ رہی تھی, اس کی سزا قتل کے بدلے قتل. سارے شاہی خاندان نے اربوں ڈالر اس کے والد کو پیش کیے مقتول کے, کو بلینک چیک چیک بکیں لے کر گئے, منتیں کیں, خدا کے لیے معاف بھی کر دو کہ سانس بھی لے لو, جتنے چاہتے ہو اس میں پیسے لکھ لو وہ لے لو. اس نے کہا جی مجھے انصاف چاہیے, مجھے بدلے چاہیے, پیسے نہیں چاہیے, مجھے انصاف چاہیے, میں اللہ کے فیصلے چاہتا ہوں. میرے گھر میں میرے جوان بیٹے کی لاش آئی ہے, شاہی گھر میں بھی ان کے جوان بیٹے کی لاش جائے. کل کی بات ہے, کوئی مہینہ ڈیڑھ لگا, مقدمہ صاف ہو گیا, شاہی خاندان دیکھتا رہ گیا. بادشاہ سلامت نے کہا بھائی اللہ کے مقابلے میں میری کوئی حیثیت نہیں, اللہ نے مجھے لوگوں پہ بادشاہ بنا دیا ہے, اس کا یہ مطلب نہیں کہ میں اللہ کے مقابلے میں آ جاؤں, اللہ کے قانون میں میں کچھ نہیں کر سکتا. عام ملزموں کی طرح چوک میں بٹھا کر اس کا سر قلم کر دیا گیا. شاہی خاندان کے گھر بھی لاش گئی. یہ ہے اللہ کا قانون. مطلق العنان بادشاہ تھا, کیا نہیں کر سکتا تھا اس نے کہا یہ حکومت مجھے اللہ نے دی ہے, اس کی امانت ہے, اس نے اس لیے نہیں دی کہ میں اس کے احکام پر عمل کروں. یہاں کیا ہوتا ہے, ہمارا انصاف کیا ہے؟ نچلی عدالت سے لے کر سپریم کورٹ تک پچھلے دنوں کتنے فیصلے آئے جی, 16 سال بعد, 19 سال بعد, جی یہ بندہ بری کر دو, جی بندہ تو 2 سال پہلے مر چکا ہے, کیا فائدہ؟ 18-20 سال جیل میں رہ کر مر گیا, پھر ثابت ہوا یہ بے گناہ تھا, یار یہ کتنا بڑا ظلم ہے. اسے آپ انصاف کہتے ہیں؟ سو فرمایا یہ حدود ہیں, قتل کرنا, کسی کی آنکھ نکالنا, ناک کاٹنا, کان کاٹنا, دانت توڑنا یا زخم لگانا, ان کے فیصلے اللہ نے کر دیے ہیں. یہ فوجداری جسے آپ کہتے ہیں, وہ مقدمات جنہیں ہماری اصطلاحی زبان میں, عدالتی زبان میں فوجداری کہا جاتا ہے, فرمایا ان کے فیصلے اللہ نے کر دیے, یہ حدود الہی ہیں. اگر کوئی ان پر عمل نہیں کرے گا تو بہت بڑا ظالم. اولئک هم الظالمون, یہ ظالم ہیں لوگ. اس کا مطلب ہے کہ ہم نے جو اپنی طرف سے انگریزوں کا بنایا ہوا انصاف اپنایا ہوا ہے, ہم عدل کے نام پر ظلم کر رہے ہیں. انصاف کے نام پر ظلم ہو رہا ہے. انصاف وہ ہے جو شاہ سلیمان نے کیا, جو ہم کر رہے ہیں یہ ظلم. اس کے بعد آ جاتی ہیں تعزیرات, یعنی وہ چھوٹے جرائم جن کی سزا قاضی دے سکتا ہے اس کی ثواب دید پر ہے، کسی کو 6 مہینے قید کر دے، 2 سال قید کر دے، کسی کو 10,000، 50,000، 2,00,000 جرمانہ کر دے، یہ شہادتوں کی بنیاد پر جتنا جرم ثابت ہو اسے جو عدلیہ میں جج ہے یا قاضی جسے شرعی اصطلاح میں کہتے ہیں، ہماری اس جو مروجا طریقہ ہے عدالتی اس میں اسے جج کہتے ہیں، وہ جج صاحب جو کر دیں طے کر دیں اسے تعزیر کہتے ہیں، وہ جج کی ثواب دید پر ہے، اس کو بھی اللہ کا خوف ہونا چاہیے، ثبوت ہونا چاہیے، اس کے مطابق اندازہ کر کے سزا مقرر کر دے۔ فرمایا وَقَفَّيْنَا عَلَىٰ آثَارِهِمْ عِیسَى ابْنَ مَرْیَمَ، اسی طرح انہیں کے نقش قدم پر، موسیٰ علیہ السلام ہی کے تورات ہی کے نقش قدم پر عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا فرمایا، انجیل عطا فرمائی، مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ التَّوْرَاتِ، جو حقائق تورات میں ارشاد فرمائے گئے تھے انجیل میں بھی ان کی تصدیق کی گئی، عیسیٰ علیہ السلام نے ان کی تصدیق فرمائی۔ وَآتَيْنَاهُ الْإِنْجِيلَ فِيهِ هُدًى وَنُورٌ، ان کو جو انجیل عطا کی گئی اس میں بھی ساری سراپا ہدایت، تمام امور چھوٹے سے لے کر بڑے تک کی رہنمائی، صحیح رہنمائی اور نور تھا، ظاہری کمالات باطنی کمالات دونوں طرح کی نعمتیں اس میں موجود تھیں، وہ نور تھا، وہ روشنی تھی، وہ ہدایت تھی۔ ظاہری اعمال کی اصلاح کو ہدایت کہتے ہیں، ذکر قلبی نصیب ہو، انوارات قلبی نصیب ہوں، مراقبات و مقامات قرب قلبی نصیب ہوں، اسے نور کہتے ہیں۔ دونوں نعمتیں اس میں موجود تھیں، مصدق لما بین یدیہ من التورات، جو حقیقتیں تورات نے بیان کی تھیں ان کی اس نے تصدیق فرمائی۔ وہدم و موعظۃ للمتقین، وہ سراپا ہدایت اور نصیحت تھی، سراپا نصیحت کہتے ہیں ہر اس بات کو جو سننے والے کی بھلائی کے لیے اسے سنائی جائے، جس میں کہنے والے کی غرض نہ ہو، سننے والے کا بھلا ہو۔ لیکن للمتقین، نصیحت انہیں نصیب ہوتی ہے جنہیں تقوی نصیب ہو۔ تقوی ایک تعلق ہے رب کریم کے ساتھ، بندے کا ایک رشتہ ہے اپنے خالق حقیقی کے ساتھ، ایک تعلق بن جاتا ہے مخلوق ہونے کا، اس کے احسانات کو یاد کر کے تشکر پیدا ہوتا ہے، بندہ ممنون ہوتا ہے، احسان مانتا ہے، پیار ہو جاتا ہے کہ وہ کتنا پیار کرتا ہے مجھ سے، کتنا میری ضرورتوں کا احساس رکھتا ہے، کتنی نعمتیں مجھے عطا کر دی ہیں۔ جواباً بندہ چاہتا ہے کہ میں اسے راضی رکھوں، کم از کم مجھ سے ناراض نہ ہو، کوئی ایسی حرکت نہ کروں جس سے میرا مالک مجھ سے ناراض ہو۔ یہ جو کیفیت ہے اسے تقویٰ کہتے ہیں۔ فرمایا جہاں تقویٰ ہو وہاں تو نصیحت ہوگی، وہ تو کان دھرے گا کہ اللہ کس کس بات پہ راضی ہے، میں اور سمجھوں اور جانوں۔ جہاں تقویٰ نہیں ہے، اللہ سے کوئی تعلق نہیں ہے، وہاں نصیحت کیا اثر کرے گی؟ چٹانوں پہ بارش برسی تو کیا، نہ برسی تو کیا، وہاں کیا رویدگی ہوگی؟ تو جو دل چٹانے بن گئے ہیں وہاں تو نصیحت کا کیا۔ نصیحت بھی للمتقین، موعظۃ للمتقین، نصیحت ان کے لیے ہوتی ہے جو اہل تقویٰ ہیں۔ وَلْيَحْكُمْ أَهْلُ الْإِنْجِيلِ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فِيهِ، سو تعزیرات میں بھی اہل کتاب کو، اہل انجیل کو ان حدود کا خیال رکھنا چاہیے، ان کے اندر فیصلے کرنے چاہیے جو اللہ نے نازل فرمائی ہیں. وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ، جو اپنی مرضی کے فیصلے کرے گا اور ان کے مطابق نہیں کرے گا، فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، ایسے لوگ بدکار ہیں، گناہگار ہیں، فاسق. تو یہ تین درجے قرآن کریم نے بیان فرمائے، اور یہ تینوں درجے تورات و انجیل میں نہ ماننے والوں کے فرمائے. اب اگر یہی احکام جب قرآن میں نازل ہوتے ہیں، وہاں کوئی اس طرح کا جرم کرتا ہے، تو پھر اس پر تو اس سے زیادہ سنگین شدت سے یہ فتویٰ جاری ہوگا. تو اگر عقائد میں گڑبڑ کرتا ہے، ایسے معاملات جن کا تعلق عقیدہ اسلام سے ہے، مثلاً عبادات ہیں، عبادات کا تعلق عقیدے سے ہے، عقیدہ نہ ہو تو عبادت کی کوئی حیثیت نہیں. اب عبادات میں کوئی رواجات ڈال دیتا ہے، اپنی طرف سے ایک بات بنا کے کہتا ہے یہ بھی عبادت ہے، اس کا ثواب ہے، اسی کو بدعت کہتے ہیں. ایک کام ہے، حلال ہے شرعاً، وہ آپ کرتے ہیں، کوئی حرج نہیں، جائز کام ہے، آپ نے کیا، کوئی حرج نہیں. عہد نبوی میں کھانے پینے میں یہ کوئی چائے پراٹھے تھے، کوئی نہیں تھے، یہ ناشتے واشتے کوئی نہیں تھے. ہم کرتے ہیں لیکن اسے ہم عبادت تو نہیں سمجھتے. اگر کوئی کہے جی نہیں یہ چائے کے ساتھ ناشتہ کرنا اور فرائی انڈا کھانا یا پراٹھا کھانا، یہ اس کا بڑا ثواب ہے، تو یہ بدعت بن جائے. یہ حلال ہے، مباح ہے، آپ کریں ٹھیک ہے، لیکن اگر اسے جو نہیں کرے گا وہ گنہگار ہے، جو کرتا ہے بڑا ثواب ہے، تو یہ بدعت ہو جائے گی. چونکہ دین کے احکام بتانا نبی کا منصب ہے. جو بدعت ایجاد کرتا ہے گویا وہ نبوت کا دعویٰ کر رہا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد وہ اپنی نبوت کا دعویٰ کر رہا ہے. زبان سے نہیں کہہ رہا، اس کا کردار بتا رہا ہے کہ یہ بھی نئے احکام کو دین بتا رہا ہے، یہ کوئی نیا نبی ہے، یہ جرم بن جاتا ہے. تو اس طرح بدعات ایجاد کریں گے جو لوگ، گناہ کو حلال قرار دیں گے، کسی کے روب سے ڈر کر یا پیسے کے لالچ میں یا مفادات کے لالچ میں، فرمایا یہ صریح کفر ہے، یہ کافر ہے. حدود الہی، جن جرائم کا فیصلہ اللہ نے کر دیا کہ یہ جرم کرے گا، یہ ثابت ہو گیا تو اس کو یہ سزا دی جائے گی، حدود الہی متعین ہے، طے شدہ امر ہے. اب عدالت، عدلیہ جج ہے یا سیشن جج ہے یا ہائی کورٹ کا جج ہے یا سپریم کورٹ کا قابل عزت جج ہے، تمام جج محترم ہیں. اگر جج فیصلہ کرتا ہے تو جج صرف ثبوت مہیا کرتا ہے، ثبوت دیکھتا ہے، جو نیچے اس کے محکمے میں تفتیش کرنے والے ادارے ہیں وہ تفتیش کر کے ثبوت پیش کرتے ہیں. تو جج فیصلہ نہیں دے سکتا، فیصلہ اللہ کا نافذ ہوگا. جج طے کرے گا کہ یہ ثبوت ٹھیک ہیں، یہ مجرم ہے، تو فیصلہ جو اللہ کا ہے، جج وہ فیصلہ سنا دے، یہ اسلام ہے. اگر حدود کے معاملے میں گڑبڑ ہوگی، فرمایا اولئک هم الظالمون، عقائد کے معاملے میں گڑبڑ والے کافر ہیں، حدود کے معاملے میں گڑبڑ والے بہت بڑے ظالم ہیں. اور اس کے نیچے تعزیرات آ جاتی ہیں، تعزیرات میں گڑبڑ کرنے والے گناہگار، بدکار اور فاسق ہیں. یہ تین درجے ہیں انصاف کے. اب ہم کیا کہیں، ہم عجیب قسم کے مسلمان ہیں، ہم اسلام کو چھوڑ بھی نہیں سکتے، ہم کلمہ پڑھ لیتے ہیں اس کا مفہوم نہیں جانتے، جاننے کی کوشش ہی نہیں کرتے. ساری زندگی معنی یا مفہوم جاننا تو دور کی بات ہے، لوگ غلط کلمہ جو کوئی بڑی بوڑھیوں نے یاد کرایا وہی پڑھتے رہتے ہیں، کلمے کی اصلاح بھی نہیں کرتے. کوئی لا الہ الا اللہ پڑھتا ہے، کوئی اللوا پڑھتا ہے، اللوا بھی پڑھتے ہیں، لا الہ الا اللوا یار کمال ہے، سنا لوگوں سے میں. یعنی ساری عمر ایک جملہ لا الہ الا اللہ اس کی اصلاح نہیں کراتے، تو جو الفاظ کی اصلاح بھی نہیں کر، مفہوم کب جانیں گے؟ یہ چھوٹا سا جملہ ہے لیکن یہ بندے کو ہر طرف سے کاٹ کر اللہ کے روبرو کھڑا کر دیتے، کہ کوئی ایسی ہستی نہیں جس کی بلا چوں چرا اطاعت کی جائے. یہ صرف اللہ کی عظمت ہے، اس کا ہر حکم بلا چوں چرا تسلیم کیا جائے، یہ اس کا حق ہے. اس کی بارگاہ میں سجدہ کیا جائے گا، دوسرا کوئی سجدے کا مستحق نہیں. تو اس کے حکم آپ کو کون بتائے گا؟ آپ کو کیا پتا وہ کس بات میں راضی ہے کس میں ناراض ہے؟ تم کہاں، اس کی عظمت کہاں، تمہارے علوم، تمہاری سما بصارت وہاں تو نہیں پہنچتی. تم کیسے جانو گے کہ وہ کیا کر کے راضی ہے، کیا نہ کریں تو راضی ہے، کس کام سے روکتے؟ فرمایا محمد الرسول اللہ، ہمارے پاس حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، ہم ان سے پوچھیں گے، وہ ہمیں بتائیں گے. وہ بات حق ہوگی جو حضور بتائیں گے، وہ اللہ کی بات ہوگی. اب جو بندہ یہ کلمہ پڑھتا ہے اس کے پاس کوئی گنجائش ہے کسی اور کی بات ماننے کی؟ اللہ کے احکام سے نکل کر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کی حدود سے نکل کر کسی کے بات ماننے اور کلمہ پڑھنے میں تو پھر ٹکراؤ آ گیا، یا کلمے میں جان نہیں ہے یا وہ بات ظلم کر رہا ہے. تو ہم اگر اس پہلے کلمے پر ہی قائم ہو جائیں تو پھر ہمیں سارا نظام بدلنا پڑے گا. یہ تو ظالمانہ نظام انگریز نے بنایا تھا 1800 کے بعد، جب اس کا برصغیر پر قبضہ ہو گیا تو کوئی 1836 کا ہے، کوئی 1880 کا ہے، کوئی کب کا ہے، کوئی کب کا ہے. 1857 تک تو مقابلے ہوتے رہے اور تاریخیں چلتی رہیں، تو اس کے بعد کے سارے بنے ہوئے ہیں. بلکہ میں نے کئی جج صاحبان سے، عجیب بات ہے، میں نے سیشن جج صاحبان سے پوچھا، ہائی کورٹ کے جج صاحبان سے پوچھا، سپریم کورٹ کے جج صاحبان سے پوچھا، یہ حضرات سارے کبھی نہ کبھی کوئی نہ کوئی یہاں تشریف لے آتے ہیں، مہربانی کرتے ہیں. تو میں نے عرض کی کہ حضرت آپ بندے کو پھانسی دے دیتے ہیں، سزا موت دے دیتے ہیں، لیکن اس سے جھوٹ بولتے ہیں. بڑے حیران ہوئے کہ ہم کیا جھوٹ بولتے ہیں. میں نے کہا آپ کہتے ہیں کہ زیر دفع 302 تعزیرات پاکستان مجریہ 1836 1880 پاکستان بنا 1947 میں، تعزیرات پاکستان 1836 میں کیسے بن گئے؟ یہ جھوٹ نہیں ہے. وہ تو انگریز نے تعزیرات ہند کے نام سے بنائی تھی، تو آپ تعزیرات ہند کہہ کر کہیں پھر تو سچ ہوگا. تو آپ تعزیرات ہند کو تعزیرات پاکستان کہتے ہیں تو کیا آپ جھوٹ نہیں بولتے؟ تو خاموش، کوئی جواب نہیں. میں نے کہا یہ اتنا بڑا جھوٹ ہے آپ کے اس فیصلے میں، پاکستان تو 1947 میں بنا، تو تعزیرات پاکستان ساری 18ویں 19ویں صدی کی ہے، 1800 کے بعد کی ہے اور 1900 سے پہلے کی ہے، تو یہ کون سا طریقہ ہے؟ تو اب اس مد صدی کی بنی ہوئی وہ تعزیرات ہند تھی، اس کے ساتھ آپ نے تعزیرات پاکستان نام رکھ لیا، یہ تو کوئی بات نہیں ہے. تو کیا وہ مائیں بانجھ ہو گئی ہیں جو دانشور پیدا کرتی تھی؟ قوم کا دامن اہل اللہ سے اہل علم سے خالی ہو گیا، ایسا نہیں ہے. شاید ارباب اختیارات کو ان پرانی روشوں میں مزہ آ رہا ہے. انگریز نے بنائی تھی، اس کا سسٹم کا نام ہی، اس نے اس نظام کا نام ہی غلامانہ نظام رکھا تھا، جسے انگریزی میں سلیوری سسٹم کہتے ہیں، کہ انگریز آقا تھے، مالک تھے، باقی ہم جو تھے یہاں سارے غلام تھے. وہ غلاموں کے لیے قانون بنائے گئے تھے کہ یہ بندے کے پتر بن کر رہیں اور ہماری خدمت کرتے رہیں، ہلیں جلیں تو انہیں یہ سزا دی جائے. اسی ملک میں اگر انگریز سے کوئی جرم ہوتا تو اس پر مقدمہ برطانیہ میں چلایا جاتا تھا. جرم ہندوستان میں کرتا تھا، مقدمہ برطانیہ میں بھی. یہ کیوں؟ وہ کہتے تھے یہ آزاد قوم کا فرد ہے، آزاد ملک ہے، اس کا مقدمہ اس کے نظام کے تحت چلے گا. یہ تو غلامانہ نظام ہے، غلاموں کے لیے. اس کی جگہ جب ہمارے اپنے بھائی آ گئے تو انہیں بڑا مزہ آیا کہ یہ تو 20-22-25 کروڑ لوگ غلام ہیں، ہم آقا ہیں. انہوں نے کہا یہ نہیں بدلنا چاہیے، یہ ٹھیک ہے، اسے چلنے دو. صرف یہ بات ہے، یہ نہیں کہ قانون بنائے نہیں. قانون ہمارے پاس تو بنے بنائے موجود ہیں، بنانے کس نے ہیں؟ 1450 سال کی فقہ موجود ہے، قرآن موجود ہے، حدیث موجود ہے، فقہ فیصلے موجود ہیں، ہر جرم کا فیصلہ موجود ہے، نفاذ اسلام کے فیصلے موجود ہیں، روئے زمین پر ملکوں پر اسلام نافذ رہا. ہمارے پاس سب موجود ہے، قرآن موجود ہے، حدیث موجود ہے، اور کیا چاہیے؟ اب جن لوگوں کو اختیار ملا اسے تبدیل کرنے کا، وہ جب اس کرسی پر جا، انہوں نے کہا بڑا مزہ آیا بھائی، اب جہاں ہم بیٹھے ہیں ہر ایک کو یہ حقوق برابر مل جائیں تو پھر ہماری کیا خاک اہمیت رہی ہے؟ جو چلتا ہے، ہم آقا ہیں، یہ غلام ہیں، یہ بڑے مزے کی بات ہے، یہ چاہیے، یہ اس لیے چل رہے ہیں. لیکن اللہ کے نہیں، فرماتے ہیں اولائک ہم الظالمون، بہت بڑے ظالم ہیں جو کروڑوں انسانوں پر عدل کے نام پر ظلم جاری رکھے ہوئے ہیں. یہ کتنا بڑا ظلم ہے کہ آپ انصاف کے نام پر ظلم کر رہے ہیں. تو گویا حدود میں انسان کا مداخلت کرنا، اللہ کی حدود پر اللہ کے فیصلے نافذ نہ کرنا ظلم ہے. پھر آ جاتی ہیں تعزیرات، چھوٹے موٹے جرائم جن کے فیصلے جج صاحب یا قاضی صاحب اپنی صوابدید پر جرم کا اندازہ کر کے کسی کو جرمانہ کرتے ہیں، قید کرتے ہیں، سزا دیتے ہیں، کوڑے مارتے ہیں، کیا کرتے ہیں، یہ تعزیرات کہلاتی ہیں. اگر تعزیرات میں بھی لالچ میں یا کسی کی سفارش یا ڈر میں گڑبڑ کرتے ہیں تو فرمایا بدکار ہے. یہ اولائک ہم الفاسقون، یہ تین درجے بنائے، کافرون، ظالمون اور فاسقون. بہت بڑے کافر، بہت بڑے ظالم، بہت بڑے بدکار. اللہ کریم ہمیں توفیق دے، ہمارے دل میں بھی احساس پیدا کرے، ہمارے حکمرانوں کے دل میں بھی اپنی تعلق کا، محبت کا، اپنی حکومت و اختیار کی قدر کرنے کا، اپنی عظمت کا احساس و ادراک پیدا کرے، اور اللہ اس ملک کو قائم رکھے اور اس پر یہ نظام اسلام نافذ فرمائے. مدت ہوئی ہمیں نظام اسلام کا شور کرتے، نعرے لگاتے، جلوس نکالتے، یہ نافذ کیوں نہیں ہو؟ ہم جھوٹ بولتے ہیں. ہم کہتے ہیں نافذ کرو، ہمارا مطلب یہ نہیں ہے. اگر ہمارا مطلب ہوتا کہ اسلامی نظام نافذ ہو تو ہم اپنے مقدمے تو اسلام کے مطابق طے کرتے، ہمیں تو کوئی نہیں نہ روکتا، تو ہمارے آپس میں جو مقدمے ہیں وہ ہم کیوں نہیں کسی عالم کے پاس، مفتی کے پاس جا کر فتویٰ لے کر فیصلہ کر لیتے؟ ہماری باری ہو تو ہم رشوتیں دے کر، سفارشیں کرا کر اگلے کو ذلیل کرنا چاہتے ہیں، حکمرانوں کو کہتے ہیں یہ نافذ نہیں کر، نہیں، ہم نافذ ہونے ہی نہیں دیتے، ہم بھی اتنے ہی قصوروار ہیں۔ ہم لوگ کہتے ہیں نا اسلام نہ، بھائی یار آپ کہتے ہیں اس ملک پہ اسلام نہ، تمہارے پاس تو یہ 4.5 ہاتھ کا باڈی سٹریچر ہے نا وجود ہے، اس پر نافذ کیا تم؟ اس کا لباس، اس کا حلیہ، اس کی غذا، اس کا کردار اسلامی ہے، اس پر تو نافذ کرو۔ نفاذ اسلام کا طریقہ جماعتیں بنا کر جلوس نکالنا نہیں ہے، اسی نے اسلام کی راہ روک رکھی ہے۔ ذوالفقار علی بھٹو، اللہ سب مسلمانوں کو معاف فرمائے جو دنیا سے جاتے ہیں، ان سے حسن ظن رکھنا شرعی قاعدہ ہے، اللہ کریم کی مغفرت بہت وسیع ہے، ہر کلمہ گو کو اللہ پاک نجات نصیب فرمائے۔ ذوالفقار علی بھٹو ایک بات کرتے تھے، میں نے پڑھی تو مجھے بڑی پسند آئی، بڑی پتے کی بات۔ وہ کہنے لگے کہ اسلام کی راہ میں یہ جو مولوی اور اسلام نافذ کرنے کے نعرے لگانے والے لوگ ہیں، یہ رکاوٹ، اگر یہ نہ روکیں تو اسلام نافذ ہو چکا ہوتا، یہ صرف پش کرتے ہیں دوسرے کو، خود کرتے نہیں، نہ انہیں قبول ہے، نہ اپنے فیصلے اسلام کے مطابق کرتے ہیں، نہ اپنے آپ پر اسلام نافذ، صرف شور کرتے ہیں دنیاوی فائدے کے لیے، نافذ کرو، حقیقت میں یہ رکاوٹ بنی ہوئی ہے۔ بڑی پتے کی بات سنی، ہم اگر اپنے آپ پر اسلام نافذ، ہمیں کوئی روکتا ہے؟ ہم اپنے جھگڑے شریعت کے مطابق طے کر لیں، ہمیں کوئی روکتا ہے؟ ہم اپنا کاروبار حلال کریں، رزق حلال کمائیں، ہمیں کوئی روکتا ہے؟ ہم حرام نہ لیں، رشوت نہ لیں، جھوٹ نہ بولیں، جھوٹی گواہیاں نہ دیں، ہمیں کوئی روکتا ہے؟ ہم ایسا نہیں کرتے۔ اس کا مطلب ہے کہ یہ سیاست سے، پارٹیوں سے نہیں ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام سیاسی پارٹی بنا کر اقتدار حاصل کر کے نافذ نہیں کیا تھا، ایک ایک بندے کو عملاً مسلمان بنایا تھا، جب ان کی کثرت ہوئی تو حکومت خود بخود اسلامی ہو گئی۔ ہم اللہ کی پارٹی ہیں، اللہ کے رسول کی جماعت ہیں، اب اس کے بعد کسی جماعت کی کیا ضرورت ہے؟ اللہ کریم نے ہمیں حزب اللہ کہا ہے، میری جماعت، اللہ کی جماعت، اس کے بعد اور کسی جماعت کی کیا ضرورت ہے؟ اللہ کی جماعت ہے، اللہ کے نبی کی جماعت ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، ایک جماعت بن گئی، آگے اسے جماعتیں بنانے کی، اور یہ جماعتیں تو بن رہی ہیں حصول اقتدار کے لیے، نفاذ اسلام کے لیے نہیں۔ ہر سیاسی جماعت کی بنیاد حصول اقتدار کے لیے ہوتی ہے، اسلام حصول اقتدار سے نافذ نہیں ہوتا، اسلام اپنانے سے نافذ ہوتا ہے۔ اللہ کریم ہمیں توفیق دے، ہمارے گناہ معاف فرمائے، اس ملک کو قائم رکھے، اور ارباب بست و کشاد کو بھی توفیق دے اسلام نافذ کر جائیں، دنیا و آخرت میں سرخرو ہو جائیں گے۔ ہمیں توفیق دے، جو ہمارے بس میں ہے وہ ہم از خود اپنے آپ پر تو نافذ کر سکیں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔
اللہ 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 اللہ۔
حضرت امیر محمد اکرم آوان مد ذلہ العالی، دارالعرفان منارہ ضلع چکوال میں سالہ سال سے قرآن و حدیث کے اوپر خطابات کر رہے ہیں اور سلسلہ نقشبندیہ اویسیہ کے مطابق لوگوں کو ذکر الہی کی تربیت دے رہے ہیں. وہ قرآن پاک کی تفسیر ترتیب وار بیان کر رہے ہیں. تفسیر قرآن کو وہ موجودہ ملکی اور بین الاقوامی حالات کے مطابق بیان کرتے ہیں. موٹر وے سے کلر کہار کے انٹرچینج سے نکلتے ہوئے کلر کہار کی جھیل سے ہوتے ہوئے میانی، بوچھال اور نور پور سے گزرتے ہوئے دارالعرفان منارہ پہنچ سکتے ہیں. حضرت امیر محمد اکرم آوان نے بچیوں اور بچوں کی دینی اور دنیاوی تعلیم کے لیے سقارہ اکیڈمی کے نام سے ایک درسگاہ بھی قائم کی ہے، جس کا افتتاح ملک پاکستان کے صدر جنرل محمد ضیاء الحق نے اپنے دست مبارک سے کیا تھا. وہ تمام احباب جو اسلام کی طلب رکھتے ہیں ان سے گزارش ہے کہ دارالعرفان منارہ ضلع چکوال میں امیر محمد اکرم آوان صاحب کے خطابات سے مستفید ہوں. وہ ہر جمعے کو نماز سے پہلے بیان فرماتے ہیں. ہر ماہ کی پہلی اتوار کو ماہانہ اجتماع ہوتا ہے جس میں آپ خصوصی خطاب فرماتے ہیں اور پاکستان کے چاروں صوبوں سے احباب اس اجتماع میں شرکت کرتے ہیں. اس کے علاوہ یہاں سال میں دو مرکزی اجتماعات بھی ہوتے ہیں، ایک رمضان المبارک میں اعتکاف کا اجتماع اور دوسرا جولائی اور اگست میں 40 دن کا اجتماع ہوتا ہے جس میں روحانی تربیت کی جاتی ہے. اپنا خون سیماب دے کر اتنا ہم کر جائیں گے، نام آقا کا چمن میں پھر رقم کر جائیں گے.